شرف آقا کی زیارت کا ملا ان صحابیات پر لاکھوں سلام.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. قبر کے امتحان امیر علیہ سنت کا بہت پیارا بیان ہے. یہ آڈیو کیسٹ میں بھی دستیاب ہے, وی سی ڈی کی صورت میں بھی دستیاب ہے, اور اس کا تحریری گلدستہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے, جامع صغیر حدیث نمبر 4580 کے حوالے سے, وہ سن لیجئے. سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو, کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, فیضان صحابیات کے سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کی پاک سیرت اور اس سے حاصل ہونے والے مدنی پھول ہم چننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. پچھلے کئی سلسلوں سے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی حیات پاک کے متعلق ہم سن رہے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مسلمانوں کی ماں ہیں. پچھلے سلسلے میں ہم نے سیداتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک سیرت کے متعلق سنا. آج کا عنوان ہے کہ صحابہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھتے تھے. اللہ تعالی نے ہم مومنوں کی ماں سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسی علمی شان و عظمت عطا فرمائی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے آ کر پوچھا کرتے تھے. چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 529, حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مروان سے فرماتے ہوئے سنا, جس چیز کو آگ نے چھوا اس کے کھانے کے بعد وضو کر. مروان نے اس کے بارے میں سوال کرنے کے لیے حضرت سیداتنا ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک آدمی بھیجا. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے پاس شانے کا گوشت تناول فرمایا, شانہ مینس شولڈر, کندھا, اور پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے, لیکن پانی کو چھوا تک نہیں. اسی طرح کی ایک اور روایت ہے, مسند امام احمد حدیث نمبر 25405, حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھنی ہوئی پسلیاں پیش کی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا, پھر نماز کی طرف کھڑے ہو گئے اور وضو نہ کیا. مرآت جلد 1 صفحہ 418 پر حکیم الامت مفسر شہیر شیخ الحدیث مفتی احمد یار خان علی رحمت المنان جو فرماتے ہیں وہ سنیے, نہ وضو شرعی نہ لغوی, یعنی ہاتھ دھونا, بلکہ ہاتھ پونچھے بھی نہیں, تاکہ معلوم ہو کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یا پہنچنا یعنی صاف کرنا فرض یا واجب نہیں، سنت ہے، جس کے کرنے پر ثواب، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سمجھے کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا یا ہاتھوں کو صاف کرنا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کو ترک کیا تاکہ معلوم ہو جائے یہ فرض و واجب نہیں ہے۔ ہاں، یہ سنت ہے، اور اس سنت کی بڑی فضیلت ہے فیضان سنت، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی محل میں اس کا درس دیا جاتا ہے۔ یہ جلد اول ہے، جلد دوم کا حصہ غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کا جامعہ میں، مدرسے میں، گھر میں، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، کارخانے میں اسلامی بھائی درس دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدنی سوجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ جب اپنی بچیوں کو رخصت کرتے ہیں شادی کے موقع پر، تو جو جہیز دیتے ہیں اس کے اندر فیضان سنت بھی دے دیتے ہیں کہ گھر کے اندر درس ہوتا رہے گا، گھر میں برکت رہے گی۔ اور واقعی گھر میں برکت ہوتی، اللہ کا، اس کے رسول کا نام لیا جائے گا، پڑھا جائے گا بار بار، اور پھر عمل کریں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 307 پر کنز العمال حدیث نمبر 40755 لکھی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا سا تو عمل ہے کہ کھانے سے پہلے ہم نے ہاتھوں کو دھونا ہے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں تو پھر کسی تولیے وغیرہ سے، کسی کپڑے سے اس کو صاف نہیں کرنا ہوتا، پونچھنا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد کھانا کھانا ہے۔ ہاں، کھانا کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں، صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دھونے کے بعد پھر اس کو خشک کرنے کے لیے تولیہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کریں گے اسلامی بھائی ہوں یا اسلامی بہنیں، تو رزق میں کشادگی ہوگی اور شیطان دفعہ ہو جائے گا۔ تو یہ کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں ہاتھ جو ہیں پہنچوں تک دھونے، یہاں تک ریسٹ، کلائی، یہاں تک دونوں ہاتھ دھو لیں اور کلی کریں، اور منہ کا اگلا حصہ جو ہے اس کو دھو لیں۔ تو یہ کیا ہے؟ کھانے کا وضو۔ اور بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 18 کے حوالے سے لکھا ہے، اگر کھانے کے لیے کسی نے منہ نہ دھویا تو یہ نہیں کہیں گے اس نے سنت ترک کر دی۔ ٹھیک ہے؟ تو ہماری امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالی نے یہ شان و عظمت عطا فرمائی کہ آپ سے صحابہ کرام مسائل پوچھا کرتے تھے، اور کیوں نہ پوچھتے کہ ہماری امی جان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کی تربیت یافتہ ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ سبحان اللہ، جنہیں اللہ تعالی نے سکھایا انہوں نے انہیں سکھایا، تو ان سے پھر صحابہ کرام سیکھتے ہیں۔ تو کاش امی جان کے صدقے میں ہمیں بھی علم دین سیکھنے کا جذبہ نصیب ہو جائے، اور سیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے اس تعلق سے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء اور آیت نمبر 7 کا یہ جز ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن سید حافظ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر خزائن العرفان، جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 602 پر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کرے، اور مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عامل ہو۔ مزید لکھا ہے کہ مسئلہ اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین, جس کو نہیں معلوم وہ ان سے پوچھے جن کو معلوم ہے. اور بہت سارے امراض ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں, کسی کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے, کسی کا زیادہ ہو جاتا ہے, کسی کو معاذ اللہ کینسر ہو جاتا ہے, کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے, کسی کو نزلہ, کسی کو زکام ہے, کسی کی کمر میں درد ہے, کسی کی ٹانگ میں درد ہے, کسی کے وہ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, کسی کو کھانسی نہیں چھوڑتی. تو ہر مرض کا ہم علاج کرتے ہیں. اب علاج متعلقہ معالج سے ہوگا نا, متعلقہ شعبے والے سے ہوگا. اور اسی طرح جہالت یہ بھی ایک مرض ہے, اس کو بھی مرض تسلیم کریں, اس کا بھی علاج ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ علم دین حاصل کریں تو مرض جہل کا علاج ہو جائے گا. ورنہ شادیوں میں الٹے سیدھے دھندے, فوتگی میں الٹے سیدھے معاملات. استغفر اللہ, کتنی وہ خبریں ملتی ہیں کہ وہ مرنے والی اسلامی بہن اگر کوئی ہے, کوئی عورت ہے, خاتون ہے, اگر وہ ان میرڈ ہے, کنواری فوت ہو گئی, تو اس کو وہ شادی والے کپڑے پہنا کر نتنا فیشن کرا کے استغفر اللہ اس کی میت کو تدفین کرتے ہیں. بعض وہ مردہ جو میتیں ان کی داڑیاں موڑ دیتے ہیں, استغفر اللہ, حالانکہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور شادی کے موقع پر الٹے الٹے معاملات, اسی طرح فوتگیوں کے معاملات, لین دین کے معاملات میں رسومات, اور جہالت کے نت نئے طرح طرح کے کام ہوتے ہیں. وجہ کیا کہ علم نہیں ہے اور علم والوں سے رابطہ نہیں ہے. تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے علم حاصل کرنا آسان کر دیا. کس طرح؟ ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے. اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں اور اپنے مرض جہل کا علاج کریں. مدنی قافلوں میں چلے جائیں. 3 دن کا مدنی قافلہ ہوتا ہے 72 گھنٹے کا, اور جو سفر کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بھر اتنا نہیں سیکھا جتنا قافلے میں علم حاصل ہوا. ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی تھی, ہماری اتنی عمر ہو گئی. ہمیں غسل کرنا نہیں آتا تھا, ہماری اتنی عمر ہو گئی. اسی طرح دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں, اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات, اسلامی بہنوں کے لیے ہفتہ وار اجتماع, اسلامی بہنوں کے تربیتی حلقے ہوتے ہیں. اسلامی بہنوں کی الحمدللہ عز و جل اب تو تربیت گاہ کی ترکیب ہے, ملک میں اور بیرون ملک میں بھی اس کی ترکیب ہے. اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 12 دن کا رہائشی کورس کروایا جاتا ہے, جہاں پر ان کا مرض جہل جو ہے دور کرنے کی کوشش کی جاتی اور علم دین کا انہیں تحفہ عنایت کیا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. تو علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع دعوت اسلامی نے فراہم کیے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net, یہ بھی مرض جہل کا علاج ہے. اسی طرح دعوت اسلامی نے کتب شائع کی ہیں, ان کو لے کر پڑھیں, یہ بھی مرض جہل کا علاج ہو جائے گا. اسی طرح دارالافتاء اہل سنت قائم ہے, جس پر آپ ای میل کے ذریعے, فونز کے ذریعے معلومات کر سکتے ہیں. اسلامی بھائی تو ڈائریکٹلی بالمشافہ جا کے مل سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنے کسی محرم کو بھیج دیں, ابو کو بھیج دیں, بھائی کو بھیج دیں, اپنے بچوں کے والد کو بھیج دیں, اپنے بیٹے کو کسی کو بھیج دیں, اور کوئی ایسی صورت نہیں تو خود بھی فون کے ذریعے دارالافتاء رابطہ کر کے اپنے مسائل معلوم کر سکتے ہیں, اور معلوم کرنا چاہیے. اور پھر وہاں سے جو شرعی حکم ملے, جو شرعی رہنمائی ہو, اس کے مطابق عمل کر کے دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ آپ کی ایسی شان تھی, ایسی علمیت تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے. آئیے اس کی ایک اور جھلک ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ بخاری شریف 1157 حدیث نمبر ہے اور مسلم شریف میں 1377 حدیث نمبر ہے. حضرت سیدنا ابن عباس اور حضرت سیدنا مسور ابن مخرمہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن اظہر رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس, کہا کہ ہم سب کا انہیں سلام کہنا اور ان سے نماز عصر کے بعد والی 2 رکعتوں کے متعلق پوچھنا. فرماتے ہیں میں, یعنی حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیداتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا, انہیں وہ پیغام پہنچایا. جو مجھے دے کر بھیجا تھا، انہوں نے کہا تم ام سلمہ سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھیجا۔ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ان حضرات کی طرف لوٹا جنہوں نے بھیجا تھا، تو انہوں نے مجھے ام سلمہ کے پاس لوٹایا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان سے منع فرماتے سنا، کن سے؟ عصر کے بعد کی دو رکعتیں، پھر میں نے آپ کو یہ رکعتیں پڑھتے دیکھا، پھر آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کی خدمت میں لڑکی کو بھیجا اور میں نے کہہ دیا کہ آپ سے عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں میں نے آپ کو ان دو رکعتوں سے منع کرتے سنا اور آپ کو پڑھتے دیکھتی ہوں۔ فرمایا اے ابی امیہ کی بیٹی، تم نے عصر کے بعد دو رکعتوں کے متعلق مجھ سے پوچھا، میرے پاس عبد القیس کے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے مجھے ظہر کے بعد والی دو رکعتوں سے باز رکھا، یہ وہی دو رکعتیں ہیں۔ بیٹھے بیٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اب اس حدیث پاک کی وضاحت سنیے جو کہ مرآت جلد 2 صفحہ 162-163 پر مفسر شہیر حکیم الامت حضرت علامہ مولانا احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی نے لکھی کہ عصر کے بعد کی دو رکعتوں کے متعلق حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا کہ آیا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دو رکعتیں پڑھتے تھے یا نہیں۔ اس سوال کی وجہ یہ تھی، مفتی صاحب لکھ رہے ہیں، کہ ان بزرگوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نفلوں سے یعنی عصر کے بعد دو رکعت سے منع فرماتے ہوئے سنا، پھر انہیں پتہ لگا کہ سرکار علیہ السلام گھر میں خود پڑھتے تھے، تو اس کی تحقیق اور وجہ معلوم کرنے کے لیے انہیں بھیجا حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑی فقیہ عالمہ بی تھیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے ان سے یہ مسئلہ پوچھا، چونکہ یہ حضرات بہت سے تھے اس لیے خود حاضر نہ ہوئے بلکہ اپنے خادم کو بھیج دیا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں معلوم ہوا مسائل میں ایک کی خبر معتبر ہے، یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عدل و انصاف کے باوجود یہ کہ بڑی عالمہ ہیں مگر فرما دیا کہ اس مسئلے کا علم مجھ سے زیادہ حضرت ام سلمہ کو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھ چکی ہیں، میں نہ پوچھ سکی۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا بڑا عالم بھی بے علم فتویٰ نہ دے بلکہ دوسرے کے پاس بھیج دے، اس میں شرم نہ کرے۔ مزید مفتی صاحب مرآت جلد 2 صفحہ 162-163 سے عرض کر رہا ہوں، لکھتے ہیں یہ حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب خادمانہ ہے کہ بغیر آقا کے حکم کے دوسری جگہ نہیں گئے، کیونکہ پہلا حکم ختم ہو چکا تھا، یعنی حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا تھا سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، انہوں نے فرمایا کہ تم اس مسئلے کو ام سلمہ سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب دیکھیے کہ یہ ڈائریکٹلی ام المؤمنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے بلکہ پھر دوبارہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مسور ابن مخرمہ اور حضرت عبد الرحمن ابن اظہر رضی اللہ عنہم کے پاس حاضر ہوئے کہ انہوں نے مجھے ادھر بھیجا تھا، اب یہاں آئے تو اب انہوں نے پھر دوبارہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بھیجا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور کسی بیوی پاک کے گھر میں نفل پڑھتے دیکھا، پھر جب میرے گھر میں تشریف لائے، یہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ جب میرے گھر میں تشریف لائے تو جس گوشے میں یعنی جس کونے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے وہاں میں خود نہ گئی بلکہ کسی لڑکی کو بھیجا۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لڑکی کی معرفت خود حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے خطاب فرمایا، کیونکہ اصل سائلہ آپ ہی تھیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ سرکار نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پوچھا کیا گیا؟ کہ عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ہم وفد عبد القیس کو تبلیغ کرنے کی وجہ سے ظہر کی دو رکعتیں نہ پڑھ سکے تھے، پھر وہ رکعتیں عصر کے بعد قضا کی، لیکن طریقہ ہمارا یہ ہے کہ جب کوئی نیکی ایک بار کر لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اس لیے اب ہمیشہ ہی پڑھ رہے ہیں، پھر بعد عصر پڑھنا اور پھر ہمیشہ پڑھنا حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیتیں، ہمیں اس میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے روزہ وصال کیا آپ رکھتے تھے، روزہ وصال جیسے چند دن کا اکٹھا روزہ رکھ لینا، مثلا ایک تاریخ کو روزہ رکھا اور آٹھ تاریخ کو افطار کیا، تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح روزہ وصال رکھتے تھے مگر امت کو منع فرمایا۔ مزید مفتی صاحب لکھتے ہیں، چنانچہ تحتاوی نے اس حدیث کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی قضا کر لیا کریں؟ فرمایا نہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علی مردوان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسائل پوچھتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نمازیں پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی جو دو سنتیں ہیں وہ عصر کے بعد قضا کرتے ہیں اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، کسی اور کو اس کی اجازت نہیں۔ جیسا کہ ہماری امی جان نے پوچھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا منع فرما دیا۔ نزہت القاری جلد دو صفحہ 735، فقی اعظم ہند حضرت مولانا شریف الحق امجدی علی رحمت اللہ الکوی اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، احناف کے یہاں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار ہیں انہیں کہا جاتا ہے حنفی اور اس کی جمع ہے احناف۔ فقی اعظم ہند لکھتے ہیں، احناف کے یہاں عصر کے بعد جب تک آفتاب میں یعنی سورج میں زردی نہ آ جائے، یعنی غروب سے 20 منٹ پہلے تک قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ آفتاب میں زردی آ جانے کے بعد غروب تک قضا کی بھی اجازت نہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت بہت ہی پیارے پیارے مدنی پھول عمدت القاری میں حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی علی رحمت اللہ الکوی نے عنایت فرمائے ہیں، اس میں سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنتیں گھر میں پڑھی تو حضرت علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا سنتیں اور نوافل گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں نے تو ساری کی ساری نماز گھر میں ہی پڑھنی۔ چند خواتین حضرت ام المؤمنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئیں، حالانکہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شان اقدس میں تشریف فرما تھے۔ مزید مدنی پھول جو علامہ عینی علی رحمت اللہ الغنی نے عنایت فرمائے اس میں سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عصر کے بعد دو رکعت پڑھنے کا سبب پوچھا، اس سے معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دینی مسائل معلوم کیا کرتی تھیں۔ یہ جذبہ ہے ہماری ماؤں کا. جو امت کی مائیں ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی تھی, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے ہیں, اور پھر ان کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت ہوئی, امت کی تربیت ہوئی, اور کتنی احادیث مروی ہوئی, روایت کی گئیں. اب غور کریں, کیا اب ہم اس قدر علم دین رکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی امی ہم سے کوئی دینی مسئلہ پوچھے تو ہم اس کو بتا سکیں؟ تو اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ علم دین حاصل کریں, اور خواتین کے جو ضروری مسائل ہیں یہ اپنے بچوں کی امیوں کو سکھائیں, ان سے پوچھیں. اسلامی بہنوں کی نماز امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے یہ گھر میں رکھیں, جنتی زیور جو کتاب ہے یہ گھر میں رکھیں, فیضان سنت وغیرہ بہار شریعت یہ گھر میں رکھیں, اور اس سے گھر میں درس کا سلسلہ, پردے کے بارے میں سوال جواب اس کو گھر میں رکھیں, اس کے درس کا سلسلہ رکھیں, انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں بھی علم دین حاصل ہوگا, اور ہمارے گھر کی خواتین کو, اسلامی بہنوں کو بھی علم دین سیکھنا نصیب ہوگا. حضرت علامہ عینی علی رحمت اللہ الغنی نے جو مدنی پھول عنایت فرمائے اس میں سے مزید ایک پیش کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ نے مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المؤمنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھیجا. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے دینی مسائل معلوم کرتے تھے. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں ان کی, کہ ان سے صحابہ کرام دینی مسائل پوچھتے تھے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو لگے ہاتھوں یہ عرض کر دوں کہ اوقات مکروہ کون کون سے ہیں, کیونکہ آپ نے سنا کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھے تو یہ آپ کی خصوصیت ہے, ہمیں منع کیا, ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح کرنے کی. تو اوقات مکروہ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی بہت 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 ہی پیاری کتاب ہے, اس سے پیش کرتا ہوں. صفحہ نمبر 197, تین اوقات مکروہ. نمبر ایک, طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک. نمبر دو, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے. نمبر تین, نصف النہار یعنی زہوائے کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک. ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں, نہ فرض, نہ واجب, نہ نفل, نہ قضا. جب سورج نکل رہا ہے تو 20 منٹ تک. اب یہ کیسے پتا چلے کہ آج میرے شہر کے اندر طلوع آفتاب کا, سن رائز کا وقت کیا ہے؟ تو دعوت اسلامی نے وہ ایک سافٹ ویئر اوقات الصلاۃ کے نام سے جاری کیا ہے, وہ لے لیں آپ, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے معلوم کر لیں. اس کو تو آپ اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اس سے معلوم کر لیں, اسلامی بہنیں بھی کریں. تو طلوع آفتاب کا جو وقت ہے اس سے 20 منٹ تک نہ فرض پڑھ سکتے ہیں, نہ واجب نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ نفل پڑھ سکتے ہیں, نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں, ہاں اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح غروب آفتاب, سن سیٹ, سورج غروب ہو اس سے 20 منٹ پہلے. اب اس کا وقت بھی جو ہے آپ کو اس سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اپنے شہر کا معلوم ہو جائے گا. 20 منٹ پہلے یہ بھی وہ وقت ہے کہ اس میں نہ فرض, واجب, نفل, قضا نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح نصف النہار شرعی یعنی زہوائے کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک, اس کا وقت بھی آپ کو وہاں سے معلوم ہو جائے گا, جس کا میں نے پہلے عرض کیا. امیر علیہ السلام لکھتے ہیں, ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکرو وقت شروع ہو گیا تو پڑھ لے, البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت آ گیا تو اب عصر کی نماز چھوڑیں گے نہیں, بلکہ عصر کی نماز ادا کریں گے, لیکن اتنی تاخیر کرنا حرام ہے, گناہ کا کام ہے. عصر کی نماز کے بعد یہ منع کیا گیا کہ نماز عصر کے بعد دو رکعت یعنی نوافل وغیرہ نہیں پڑھنے، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تو نہ فرض پڑھنے ہیں، نہ واجب، نہ نفل، نہ قضا. ہاں اس دن کی عصر کی نماز اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ سکتے ہیں. ہاں وہ ذکر اللہ وغیرہ اگر عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے تو یہ تو بہت اچھا ہے اور ایسا کرنا چاہیے. چنانچہ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں مستند احادیث 2000 سے بھی زیادہ ہیں نیک اعمال کے فضائل ہیں. جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذکر ہے اس کے اندر، سبحان اللہ. اس میں مسند احمد حدیث نمبر 22256 کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع شمس تک بیٹھ کر اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کی بڑائی بیان کرنا اور اس کی حمد و ثنا کرنا اور تسبیح و تحلیل کرنا مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 2 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. اور عصر کے بعد غروب شمس تک ذکر کرنا مجھے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے. فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو اس دوران اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے، حمد و ثنا کی جائے، تسبیح سبحان اللہ سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ یہ کی جائے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں، مدنی حلقہ مساجد میں لگتا ہے، اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے طور پہ کریں. اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک ذکر اللہ کیا جائے. تو یہ 4 غلام حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ ان کو آزاد کیا جائے، سبحان اللہ. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7898 مزید سنیے اور اندازہ لگائیے کہ ام المؤمنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کس قدر علم رکھتی تھیں. چنانچہ مروی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے چاشت کی 8 رکعت پڑھا کرتی تھی. عرض کی گئی کہ حضرت سیداتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو 4 رکعتیں پڑھتی ہیں. ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ جوان ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. میرے اہل سنت، اسلامی بھائیوں کو 72 مدنی انعامات میں اور اسلامی بہنوں کو 63 مدنی انعامات میں اس کی ترغیب دلاتے ہیں. ام المؤمنین سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ کر چاشت کی 8 رکعت ادا کرتی تھی. تو بیٹھ کر نفل پڑھنا کیسا؟ بہر شریعت جلد اول صفحہ 670 جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں مسئلہ نمبر 40 اور 45 عرض کرتا ہوں. مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، کھڑے کھڑے پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اگر کسی نے بیٹھ کر نفل پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. کہ حدیث میں فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، نصف یعنی ہاف، آدھی. اور عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی. یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں، ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے. وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. اور اس میں اس حدیث سے دلیل لانا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وتر کے بعد بیٹھ کر نفل پڑھے، صحیح نہیں. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مخصوصات میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اس حدیث کی تخریج کی ہے علمیہ نے، اور حدیث نمبر ہے 126 صحیح مسلم شریف کی۔ چنانچہ مجھے خبر پہنچی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے ہیں، مجھے خبر پہنچی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز سے آدھی ہے۔ اس کے بعد میں حاضر خدمت اقدس ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا، سر اقدس پر میں نے ہاتھ رکھا کہ بیمار تو نہیں؟ ارشاد فرمایا کیا ہے اے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا ہاں لیکن میں تم جیسا نہیں۔ مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت اللہ الکبی مزید لکھتے ہیں کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ مسئلہ 45، نفل بیٹھ کر پڑھے تو اس طرح بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں، تحیات پڑھنے کی حالت کو تشہد کہتے ہیں، تشہد میں بیٹھا کرتے ہیں، مگر قرات کی حالت میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے رہے جیسے قیام میں باندھتے ہیں۔ ہماری امی جان سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی 8 رکعتیں پڑھتی تھیں اور بیٹھے بیٹھے پڑھتی تھیں۔ اس تعلق سے آپ کو میں نے عرض کیا کہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا کیسا پڑھ سکتے ہیں، اگر کھڑے ہونے پر قدرت ہے اس کے باوجود نفل کی بات ہو رہی، فرض کی بات نہیں ہو رہی، واجب کی بات نہیں ہو رہی، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب آدھا ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے امی جان سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا چاشت کی 8 رکعتیں پڑھتی تھیں۔ سبحان اللہ، کاش ہمیں بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں پڑھنے کا بھی شوق نصیب ہو جائے، کاش تہجد پڑھنے کا شوق نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیں فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے نماز تہجد ہے۔ کاش ہمیں اشراق و چاش پڑھنے کا شوق نصیب ہو جائے، کاش ہمیں اوابین پڑھنے کا شوق نصیب ہو جائے، کاش نماز توبہ روزانہ ہم پڑھ کر سوئیں۔ مدنی نامات میں امیر اہل سنت نے اس کی ترغیب دلائی، جنت میں لے جانے والے اعمال کتاب جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 153، 54، 55، 56 پر نماز چاشت کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں سے ایک روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 8201 عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مخزن جود و سخاوت پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی 2 رکعتیں ان سب کو کفایت کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سے کیا مراد ہے؟ تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہنے کو۔ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کہنے کو۔ اور تکبیر کیسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہنے کو۔ اللہ تعالی ہمیں نماز چاشت کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید سنیے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1178، سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیع روزے شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. لہذا میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑتا. نمبر ایک، میں وتر ادا کیے بغیر نہ سوؤں. نمبر دو، میں چاشت کی دو رکعتیں ترک نہ کروں کیونکہ یہ کثرت سے توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. سبحان اللہ. نمبر تین، ہر مہینے تین روزے رکھا کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تین باتوں کی تاکید کی ہمارے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. نمبر ایک کہ وتر پڑے بغیر نہ سو، چاشت کی دو رکعتیں نہ چھوڑو، اور ہر مہینے تین روزے رکھا کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں کاش ہمیں بھی اس پر عمل نصیب ہو جائے. مسند احمد حدیث نمبر 15623. حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد چاشت کی دو رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہا اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہے، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. مسند ابی اعلی حدیث نمبر 48. ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی مکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چاشت کی چار رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہا اور کوئی لغو بات نہ کہے، پھر اللہ عز و جل کا ذکر کرتا رہے، تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1382. حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاشت کی دو رکعتیں، زیادہ نہیں، دو، صرف دو، دو رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تبرانی اوسط حدیث نمبر 5060. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے دوحا کہا جاتا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا ایک منادی ندا کرنے والا، پکارنے والا ندا کرے گا، نماز چاشت کی پابندی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ تمہارا دروازہ ہے. کیا نام ہے اس کا؟ دوحا. جنت کے دروازے کا نام ہے دوحا. نماز چاشت کی پابندی کرنے والوں کو کہا جائے گا، یہ تمہارا دروازہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ.
جنت میں آ کا پڑوسی بن جائے. صحابیات پر
لکھوں سلام.